الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دستور تھا کہ نمازوں کے بعد صفوں پر نظر ڈالتے تھے، کون حاضر ہے کون نہیں، اور جو غیر حاضر ہے ان کی خبرگیری فرماتے تھے. مثلاً کوئی بیمار ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں نہ آنے والا یہ وہ شخص ہوگا جو انتہائی شدید بیمار ہو یا مدینہ میں موجود نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو، ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جائزہ لیا اور ایک ذمہ دار جس کو رات کی نگرانی کے لیے رکھا تھا اس کو دیکھا کہ وہ نہیں ہے، فوری طور پر نماز کے بعد گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ بھائی فلان صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ ان کی ذرا آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ رات بھر جو ہے ذمہ داری کا کام کرنے کے بعد گھر آ کر تہجد شروع کیا تھا اور کافی طویل تہجد پڑی اور تہجد کے بعد ان کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کی وجہ سے فجر کی نماز میں جو آپ کے یہاں ہوتی ہے حاضر نہیں ہو سکے. یہ تو تہجد پڑھتے ہوئے سوئے تھے اور آنکھ لگی تھی، یہاں تو کھیلتے ہوئے سو جاتے ہیں اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ان کا معلوم نہیں کیا اللہ کے یہاں جواب ہوگا. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اللہ ہمارے پاس بہت ٹائم تھا، رات کیسے گزارتے تھے، تو ہم والی بال کھیل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان سے آئے ہیں والی بال، باقی یہ ملک نہیں ہے والی بال کا، لیکن یہ مصیبت وہاں سے آئی ہے. وہاں بھی میں کہتا رہا کہ بھائی رمضان عبادتوں کا موسم ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، لوگ ایک ایک منٹ اپنی جو ہے اس کو اچھی طرح یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کھیل بھی رہے ہیں. کھیلنا منع نہیں ہے، اپنی صحت کے لیے آدمی کھیلے، لیکن وقت بھی ہونا چاہیے. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی یا عبادت کے لیے بنائی؟ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو لوگوں کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے، لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں. نمبر ایک، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اپنی رات کو برباد کر ڈالتے ہیں اور اپنے سر پر بوجھ بڑھاتے ہیں. اب گناہوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شراب خوری میں لگ گیا، کوئی بدکاری میں لگ گیا، کوئی فضولیات میں لگ گیا، کوئی گیم میں لگ گیا، کوئی گیمبلنگ میں لگ گیا۔ ہمارے بچے بھی بیچارے چھوٹے جو ہیں، آج کل اتنا گیم دے دیا کمپیوٹر پر اور سیل فون پر، پوری رات گھنٹوں کے گھنٹوں ہو جاتے ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ پکارتے ہیں بھائی سحری کر لو، ماں بلاتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، لیکن وہ بٹن دبانے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو ماں باپ کے بیچاروں کے پکارنے کی کچھ پڑی نہیں ہے۔ بلکہ جب سے یہ بٹن آئے ہیں، جب سے بوڑھوں کی انگلیاں بھی مضبوط ہو گئی ہیں، اتنا تسبیح کے اوپر انگلیاں نہیں گھومی ان کی جتنا کہ یہ مشین کے اوپر اور سیل فون کے اوپر گھوم رہی ہے۔ ایک انگریز رائٹر نے عجیب بات لکھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ بچوں کو دو قسم کے پروگرام سے بہت زیادہ نقصان ہے، جو ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائے جاتے ہیں یا جس قسم کا گیم بچے کھیلتے ہیں، دو قسم کے پروگرام بے حد خطرناک ہیں بچوں کے لیے۔ ماں باپ سوچتے ہیں چلو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، یہ مووی نہیں ہے، یہ فلم نہیں ہے، اس میں بدکاریاں نہیں ہے، اس میں ننگاپن نہیں ہے۔ بچوں کو لگا کے دے دیا وہ کیا ہے، کارٹون۔ اب کارٹون جو ہے وہ خلاف عادت سب چیزیں بتاتا ہے، اس کا چلنا خلاف عادت، اس کا کھانا خلاف عادت، جتنی چیزیں اس میں بتاتے ہیں سب خلاف عادت۔ لیجئے کیا ہوگا نتیجہ، اب بچے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں، اس میں ان کا اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، ماں باپ بھی فری ہو جاتے ہیں، لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ بچوں کا مزاج کارٹون جیسا بن جاتا ہے۔ اب وہ چلتے ہیں تو کارٹون کی طرح، کھاتے ہیں تو کارٹون کی طرح، بولتے ہیں تو کارٹون کی طرح۔ یہ کارٹون کا ان کی زندگی پر بڑا خراب اثر ہے، کیونکہ انسانی زندگی سکھائی نہیں اور ایسی حیوانی زندگی سکھا دی، تو بچے انسان بننے کے بجائے حیوان بنتے ہیں۔ ہم کو اپنی اولاد کی بہت فکر کرنی پڑے گی اور بہت زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں۔ فلموں کی دنیا تو ہے ہی ننگے پن کی دنیا، اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں پڑھنے کے قابل نہیں، اس کے ہر صفحے پر کسی ننگی عورت کی تصویر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہلکا مت سمجھیے، بچوں کے دل اور دماغ پر بڑے خراب اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں اور عجیب عجیب جنسی حیوانیتیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، لیکن بچے بڑے بڑے گناہ کے اہل بن جاتے ہیں، یہ پڑھ پڑھ کر ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے اخبار پر بھی پابندی ہونی چاہیے گھر میں آنے سے۔ دوسرا پروگرام جو بچوں کے دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے اور غلط ایفیکٹ پہنچاتا ہے وہ ہے نیشنل جیوگرافی۔ نیشنل جیوگرافی کے پروگرام میں حیوانوں کی زندگیاں بتاتے ہیں، کون سا حیوان کس طرح سے جیتا ہے، کیا کھاتا ہے، اس کے یہاں بچے کیسے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو کیسے پالتا ہے۔ یہاں ہم کو انسانوں کے بچے پالنے کے لالے پڑے ہیں، حیوانوں کے بچے کیسے بڑے ہو رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں۔ کیا ہوگا نتیجہ، فرماتے ہیں کہ حیوانوں کی زندگی دیکھ دیکھ کر ہمارا بچہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں حیوانیت آ جاتی ہے. اس لیے کوئی اچھا پروگرام ہو جس سے یہ بچوں کے ذہن پر، ان کے دل دماغ پر نہایت عمدہ اثر پڑے، اس کی انتہائی طور پر ضرورت ہے. تو کھیلنے کا وقت ہو تو آدمی کھیلے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن شریعت نے کھیل کی بھی جواز کی اور عدم جواز کی قسمیں رکھی ہیں. وہ کھیل جس میں آپ کا سطر نہیں کھل جاتا، آپ کی باڈی کے وہ حصے جن کو شریعت نے چھپانا کہا ہے وہ نہیں کھلتے، اور آپ کی نمازیں کوئی ضائع نہیں ہوتی، اور آپ کو اس کے ذریعے سے قوت حاصل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایسے کھیل کھیلنے کی اجازت ہے، ایسے کھیل کی گنجائش ہے. اور لڑکیوں کا حکم بھی یہی رہے گا، ان کا پورا جسم سطر ہے، اس لیے اس کا عریان ہو جانا یہ لڑکی کو بے حیائی کی طرف لے جانے کی دعوت دینا ہے. اس لیے یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اور حدیث پاک میں عجیب بات بیان فرمائی، کل ما الحاک عن ذکر اللہ فہو لہو، جو چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو کے اندر داخل ہے. وَكُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، اور ہر لہو باطل اور ناجائز ہے. اب ہر کھیل کو اٹھا کر آج کے دیکھ لیجئے، اللہ کی یاد سے کس قدر غافل کرتا ہے، اللہ کے دھیان سے کس قدر دور کرتا ہے، کتنا انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کھیل اس لیے کھیلے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کھیل دلی پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، لیکن وہ کھیل جو انسان کو لڑا رہے ہوں، حیوان بنا رہے ہوں، کیا کام کے ہیں. اس لیے شریعت نے کہا آپ گھوڑے سواری کر رہے ہیں، اچھا ہے. آپ کوئی تلوار کی مشق کر رہے ہیں اپنے سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے. آپ کوئی دوڑ لگا رہے ہیں، جوگنگ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ کھیل جس میں بازی لگی ہوئی ہے، جس میں شرطیں لگی ہوئی ہیں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا، اور جس سے جوئے بازی کو فروغ ملتا ہے. آپ نے سنا ہوگا آج کل کرکٹر ہمارے یہاں کے جو ہیں وہ کروڑوں میں بکتے ہیں، اور ہر کرکٹر کے اوپر اور ہر کھلاڑی کے اوپر کروڑوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے. یہ جوئے بازی کے اڈے بن گئے، یہ کھیل برائیوں کے اڈے بن گئے. اچھی نیت سے شروع کیے گئے ہوں گے لیکن نتائج بہت غلط آ رہے ہیں، اور بہت خطرناک نتیجے اس کے ظاہر ہو رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اور بات کر رہا تھا کہ رات انسان کو تین حصوں میں تقسیم کرتی ہے. نمبر ایک، جو گناہوں میں لگ جاتا ہے، برباد کر رہا ہے اپنی راتوں کو. دوسرا ایک شخص ہے جو جیسے ہی اپنے کاموں سے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہوا جلدی سو جاتا ہے، یہ بھی مبارک شخص ہے کہ بھائی تھوڑی دیر میں سو جاؤں تاکہ صبح کی نماز میں یا تہجد میں مضبوطی کے ساتھ اٹھ سکوں. اس بنا پر اگر رات کو سو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے کمایا تو کچھ نہیں لیکن کھویا بھی کچھ نہیں. یہ رات کا گزارنا اس طرح سے، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی نیت سے جلدی سویا تو اللہ تعالی رات کا سونا بھی عبادت میں داخل فرما دیں گے. رات کے سونے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے یہاں جو ملتا ہے نیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے. نوشیروان عادل کا واقعہ ذکر کیا ہے لوگوں نے، کہتے ہیں ایک مرتبہ نوشیروان نکلے، عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ مانے جاتے ہیں، راستے میں ایک گارڈن آ گیا جس میں بڑے بڑے انار لگے ہوئے تھے. باغ کے اندر داخل ہو گئے, ادھر ادھر چکر کاٹا اور سوچا کہ اتنا شاندار باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے, لیکن یہ رعایا معمولی انسان اس کے پاس اتنا شاندار گارڈن. دل میں خیال آیا کہ اس پر بعد میں بات کریں گے, ذرا دیکھیں اس کے انار کا جوس کیسا ہے. تو گارڈن کا جو اونر تھا اس کو بلایا اور کہا, بھائی مجھے پیاس بہت لگی ہے, مجھے ایک آدھ انار کا رس نکال کر پلا دے. اس نے فوری طور پر بادشاہ کے لیے انار توڑا اور اسے کرش کیا اور فوراً گلاس بھر کر سرخ ریڈ کلر کا بالکل انار کا پانی پیش کر دیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا ہے, ہمارے یہاں لیمن میں سے مشکل سے پانی نکل پاتا ہے, ایک انار نچوڑا پورا گلاس بھر گیا. پیا تو پانی نہایت شیرین یعنی میٹھا تھا. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ یہ باغ کسی طرح سے مجھے لے لینا چاہیے, کوئی بھی اس کو دوسرا باغ حوالے کر دوں گا اور یہ لے لوں گا, یہ بڑا قیمتی باغ ہے, اس کے انار اتنے زبردست. اور پھر بادشاہ سے پوچھا بھی, بادشاہ نے پوچھا اس سے کہ سب انار اسی طرح کے ہیں آپ کے باغ میں؟ کہا جی بالکل انار اسی طرح کے ہیں, جو بھی توڑو بس ایک ہی اس سے پورا گلاس بھر جاتا ہے, میٹھے ہیں. دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ گارڈن کو مجھے کنٹرول میں لے لینا ہے اپنے. پھر یوں کہا کہ ایک اور گلاس بھی دیں گے مجھے ذرا, ایک اور گلاس دیجیے. تو گارڈن کا جو مالک تھا جوان لڑکا تھا, وہ جوان لڑکے نے ایک اور انار نچوڑا. اب نچوڑتا ہے لیکن پانی نکلتا ہے, بہت مشکل سے گدلا پانی آدھا گلاس نکلا. بادشاہ نے پیا تو کھٹا. بادشاہ نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ انار یہاں کا ایک ایک جو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے آپ نے پیا تھا, لیکن یہ دوسرے ہی انار میں عالم یہ ہو گیا کیوں؟ جواب دیا کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بدلی ہے, پہلا جب پلایا تو نیت ٹھیک تھی, لیکن جب دوسرا پلایا تو وہ نیت بگڑی ہوئی تھی اور میں نے نچوڑا تو کم نکلا. اب یہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. بادشاہ نے کہا واقعی میری نیت تیرا باغ لے لینے کی تھی, نیت کا اثر پڑ گیا چیزوں کے اوپر. جو دل کا ارادہ ہے, نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ایک آدمی بیچارہ دماغی پریشان تھا جیسا کہ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں, وہ نماز میں ہمیشہ امام کے پیچھے کھڑا رہتا تھا اور نیت کرتا تھا کہ میں اس امام کے پیچھے, زور سے کہتا تھا میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اب چند دنوں تک تو اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر اس نے ایک دن جو ہے اس کو شک ہونے لگا کہ میں جو بولتا تو ہوں کہ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں, لیکن کہیں کوئی دوسرے امام کے پیچھے نہ پڑھتا ہوں میں. تو اس نے انگلی بھی اٹھانا شروع کیا کہ یہ جو امام صاحب ہیں کرتے والے, ان کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں نماز. چند دنوں تک یہ چلتا رہا. چند دنوں کے بعد پھر شک پیدا ہو گیا. بعض لوگوں کو شک ہو جاتا ہے, بعض لوگ شک کے بیمار ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ہر چیز کا علاج ہے لیکن وہم کا کوئی علاج نہیں. اب اس سے آگے بات بڑھ گئی تو دو قدم آگے بڑھ کے پھر اشارہ کرتا تھا کہ میری ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے بالکل. یہ بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی اقبال بھائی یہ اس کو شک رہا کہ میں یہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور ہے. تو ایک دن ایسا آیا کہ بالکل امام کے مصلے پر اس کی پسلی کے اندر انگلی رکھی اور کہا اس امام کے پیچھے نماز پڑھ. امام اچھلا تو کہا بس اب میرے کو یقین آیا کہ میں تیرے پیچھے نماز پڑھ. تو میں کہہ رہا تھا کہ نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے, کہ آدمی اپنے دل کے اندر ارادہ کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, چاہے زبان سے آپ کہہ رہے ہوں چاہے نہ کہہ رہے ہوں. آہستہ زبان سے کہنا اچھا ہے جیسا کہ شرح وقایا میں لکھا ہے, لیکن اصل چیز دل کا ارادہ ہے. علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس شخص کا وضو مکمل نہیں ہے جو نیت نہیں کرتا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے نیت نہیں کی اس کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں, وضو تو ہو جاتا ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتا, ناقص درجے کا ہوتا ہے, ثواب نہیں ملتا اس کے اوپر. وضو ہو گیا, پاکی ہو گئی, نماز پڑھ سکے گا لیکن ثواب نہیں ملا. ثواب کب ملے گا؟ جب نیت کرے گا, جب ارادہ کرے گا. اب فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اذان ہوتی ہے اور اپنی آستین چڑھانا شروع کرتا ہے, ٹوپی نکالتا ہے, وضو خانے کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے, فرمایا اس کا ارادہ ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کی نقل و حرکت وضو بنانے کے لیے ہے. بس یہ ارادہ جو اس کے دل میں ہے اسی کا نام نیت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر دیں گے, ثواب دیں گے. اب اگرچہ زبان سے یہ کوئی لفظ نہ کہے, بہرحال تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ اس نے رات کے آنے کو ایسا غنیمت جانا جیسے کہ دلہا جو ہوتا ہے وہ غنیمت سمجھتا ہے رات کو کہ میں آج اپنی دلہن سے ملاقات کروں گا, اور بے قرار ہوتا ہے رات کے آنے کے لیے. فرمایا اس طرح سے یہ تیسرا شخص اللہ والا رات کے آنے کا منتظر رہتا ہے کہ رات آئے اور میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں لگ جاؤں, میں عبادت میں لگ جاؤں, مخلوق سو جائے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, نمازیں پڑھنا شروع کر دوں, تلاوت کرنا شروع کر دوں, ذکر اللہ کر دوں. تو فرماتے ہیں یہ سب سے قیمتی شخص ہے جس نے اپنی رات کو انتہائی طور پر ویلیویبل بنا دیا اور قیمتی بنا دیا, اور اب جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے. یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان کے گھر پر تشریف لے گئے, دروازہ کھلا, کیوں نہیں آئے؟ حضرت تہجد کی وجہ سے آنکھ لگ گئی. اچھا تو میرے جوان ذرا سن لو, تم پوری رات اپنی ڈیوٹی کر کے سوتے رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے, مجھے یہ تمہاری رات بھر کی تہجد کی نماز سے زیادہ پسند تھا. اندازہ لگائیے کہ رات کی عبادت کے مقابلے میں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم قرار دے رہے ہیں. اس سے فرض نمازوں کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو ہی جائے گا. بات ہماری چل رہی تھی کہ سرکار نے قافلہ روک دیا, بھائی ہار تلاش کرو عائشہ کا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. لوگوں نے پانی تلاش کیا, پانی ملا نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے, تمہاری بیٹی کے بھولے پن کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز خطرے میں پڑ گئی ہے, تم سمجھاؤ جا کر, اپنی چیزوں کا خیال رکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آ گیا, ہاں یقیناً یہ میری بیٹی کی وجہ سے رکنا پڑا اتنا بڑا قافلہ, اور مجھے گم ہو گئے ہار اس کا اتنا غصہ نہیں ہے جتنا کہ فجر کی نماز ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے, حالانکہ نبی ساتھ ہیں, ضائع کیسے ہوگی نماز. فرمایا روایتوں میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے سرکار کے خیمے کے اندر داخل ہوئے, تو خیمہ لگایا ہوا تھا, ٹینٹ لگایا ہوا تھا, ٹینٹ میں داخل ہوئے. وہاں تو ایک عجیب منظر ہے. منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں, اور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام کر رہے ہیں. سرکار کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں. کتنا اونچا مقام ہے خاتون کا, عورت کا مقام کتنا اونچا ہے. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے لیکن سر آ کے رکھا ہوا ہے. تو صدیق اکبر کی بیٹی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہے. سرکار دنیا سے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخری وقت میں میرا اور سرکار کا لعاب جمع ہوا, کیونکہ سرکار نے میرے بھائی کے پاس مسواک دیکھی اور اسی پر نظر ٹکی ہوئی ہے سرکار کی. میں فوراً سمجھ گئی کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے میرے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا بھائی جان آپ کا مسواک ذرا دے دیجئے. مسواک لے لیا. ایک بات اچھی طرح یاد رکھو, دنیا سے جاتے ہوئے سرکار کا آخری عمل مسواک ہے. اس سے مسواک کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مسواک کو ماں عائشہ نے اپنے منہ میں رکھ کر چبایا اور چبانے کے بعد نرم کیا, کیونکہ سرکار کا آخری وقت ہے, انتہائی ضعف ہے, کمزوری ہے, بول بھی نہیں پا رہے ہیں, اشارہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. آقا نامدار کا یہ آخری عالم چل رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چبایا اور چبانے کے بعد سرکار کے منہ میں گھمانا شروع کیا ہے. فرماتی ہیں میرا اور سرکار کا لعاب آخری وقت کے اندر جمع ہو گیا ہے, اور سرکار دنیا سے گئے تو میری گود میں تھے, میں نے میرے سینے کے قریب کر لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور سرکار کی نظر آسمان پر ٹکی ہوئی ہے, انگلی اٹھی ہوئی ہے اور فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی, میں تو میرے پروردگار کے یہاں جا رہا ہوں. اللہم بالرفیق الاعلی, میں تو اپنے پروردگار کے یہاں جا رہا ہوں, مجھے یہ دنیا دنی کی ضرورت نہیں, میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے, کیا کروں, غصہ تو آ رہا ہے بیٹی پر لیکن بیٹی محبوب کبریا کو لے کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے, تو میں اس کو اگر ڈانٹوں سرزنش کروں تو بھی کیسے کروں. تو بیٹھ گئے پاس, آواز نہیں, شور نہیں. یہ حضرات کا کمال یہ کہ ان کی پوری زندگی اس میں گزری کہ سرکار کو کہیں تکلیف نہ ہو اور اللہ کے رسول ہر وقت ہم سے راضی رہیں. اس کے لیے خود تکلیف برداشت کر چکے ہیں لیکن آقا کو تکلیف نہیں ہونے دیتے, سرکار کو تکلیف نہیں ہونے دیتے. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے نبی کو پریشان کیا, تم اپنے نبی کو ذہنی ایزا دی اور کسی طرح کی تکلیف مت پہنچانا. یہ ایمان والوں کا فریضہ ہے. ذرا یہاں ٹھہر کر میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہماری زندگیوں کا جائزہ لیا جائے, ہمارا عمل سرکار کے دربار میں پہنچتا ہوگا تو کیا سرکار ہم سے راضی ہوتے ہوں گے؟ ہمیں سوچنا ہے. یا ہم سرکار کو ناراض کر رہے ہیں, کوئی ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جو دربار رسالت میں پیش کیے جائیں اور آقا ناراض ہو جائیں کہ امت کو کس حال میں چھوڑ کے آیا تھا, کیا کرنے کو کہہ کے آیا تھا اور امت کیا کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. بیٹھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور بیٹھ کر اپنی انگلی سے پسلی میں مارنا شروع کیا، پسلی میں مار رہے ہیں، اور ماں عائشہ ہلتی نہیں، پسلی کی طرف کوئی انگلی بھی لاتا ہے تو میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ آدمی اچھلتا ہے، ذرا سا کوئی یوں کرے گا ایک دم اچھلے گا۔ یہاں تو حضرت عائشہ ہیں، ابا جان لگاتار مار رہے ہیں، تیرے ہار کی وجہ سے نماز کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اشاروں سے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مومنٹ نہیں کرتی۔ بعد میں پوچھا گیا، جب یہ روایت کو بیان کیا تو تلامذہ نے پوچھا کہ ماں آپ ہیلی نہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ فرمایا تکلیف تو بہت ہوئی بیٹا، لیکن اگر میں حرکت کروں تو میرے نبی کے آرام میں فرق آتا ہے، اور میں سب کر سکتی ہوں لیکن میرے نبی کے آرام میں فرق آ جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ اس بنا پر مار کھاتی رہی ابا جان کی۔ ادھر اللہ تعالی نے یہ مار کھانے کے سلے میں تیمم کی آیتیں اتاری تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پوری امت کے لیے آسانیوں کا معاملہ ہو گیا۔ حالات آئے حضرت عائشہ پر، ہار گم ہوا ماں عائشہ کا، اور عجیب بات یہ ہے کہ امت کو آرام مل گیا، راحتیں امت کو مل گئی، تکلیف ماں عائشہ اٹھا رہی ہیں، آرام امت کو مل رہا ہے۔ تیمم کا حکم دیا اور فرمایا جہاں پانی نہ ہو مٹی کے ذریعے سے تیمم کیا جائے، یا جن سے ارد کے ذریعے سے تیمم کر کے 10 سال تک چاہے جنابت ہو کچھ بھی ہو ایک ہی قسم کا تیمم دے دیا، اور فرمایا نماز پڑھتے رہو تمہاری نماز اللہ قبول کر لیں گے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 نعمتیں دی، اللہ تعالی نے مجھے ویسے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے لیکن ان میں سے 5 خصوصیات بڑی نمایاں ہیں۔ نمبر 1، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو نماز کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، نمبر 1۔ دوسرا، میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر جا کر پڑتا ہے، 1 مہینہ دور کوئی رہتا ہو سواری پر جاؤ 1 مہینے میں پہنچو کسی جگہ، وہاں بھی سرکار کا رعب چھایا ہوا ہے، یہ رعب والی نعمت سے سرکار کو نوازا گیا۔ نمبر 3، غنیمت کے اموال حلال کر دیے اور ذبیحوں کا گوشت بھی ہمارے لیے، کہ جب قربانی ہوتی تھی تو پہلی قوموں میں اور پہلی امتوں میں قربانی کا گوشت پہاڑی پر رکھ دینا پڑتا تھا، اور پہاڑی پر ایک سفید آگ آتی تھی اور آ کر کے وہ قربانی کو کھا جاتی تھی، گوشت کو کھا جاتی تھی، لیکن آج سرکار کی برکت سے ہم قربانی کرتے ہیں اور ہم کھا بھی جاتے ہیں، یہ اللہ نے آسان کر دیا۔ فرمایا یہ ذبیحے تمہارے لیے حلال کر دیے کہ ان کا گوشت استعمال کیا جائے، اور فرمایا کہ میری اللہ نے پرواہ ہوا کے ذریعے سے مدد کی ہے، باد نسیم کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، جو سامنے سے ہوتی ہوئی آتی ہے قبلہ رخ کی طرف سے آتی ہے، اس ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، اور قوم عاد کو پچھوا ہوا کے ذریعے سے یعنی پیچھے سے آ کر الٹ کر ختم کر دینے والی ہوا کے ذریعے سے برباد کیا گیا ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اہلکہم کعاد و ثمود، اے اللہ دشمنان کو ایسے ہلاک فرما جیسے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا تھا. تو عاد کو دبور نامی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ فرمایا تھا. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تیمم کی آیت کو سنا تو سننے کے بعد فرمایا کہ ما ہیا بے اول برکتکم یا آل ابی بکرن, اے آل ابی بکر, اے ابو بکر کے خاندان والو, تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے. تم پر جب بھی حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانیاں کر دی ہیں. آج تمہارا حال گم ہو گیا تو اللہ نے امت کو تیمم والی نعمت سے نواز دیا کہ اب پوری دنیا میں پانی نہ ہو تب بھی تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی تکلیف نہیں, پوری دنیا میں سفر کر رہے ہوں کوئی جگہ مسجد نہیں تو پہلی امتوں میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی, وضو کے بغیر نماز نہیں, اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور یہ آسانی فرما دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اسید ابن حضیر کا واقعہ ابھی جاری ہے اس بنا پر کہ ہم تو بات کر رہے تھے کہ سرکار کے دربار میں حضرت اسید ابن حضیر آئے ہوئے ہیں رات کا واقعہ لے کر, لیکن بیچ میں حضرت اسید کا یہ تاریخی جملہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ اور اس کے مالہ و مالے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے بھی محبت نصیب فرمائے اور سرکار کی عظمت اور آپ کی اتباع سے ہماری زندگیوں کو چمکدار بنائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك دوام العافية, اللهم إنا نسألك تمام العافية, اللهم إنا نسألك الشكر على العافية, اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار يا مجير, أجرنا من النار يا مجير, أجرنا من النار يا مجير. اللهم أعتق رقابنا من النار, اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ مبارک مہینے کے باقی ایام خیر کے ساتھ گزارنا نصیب فرما, فضولیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عبادات اور طاعات کے ساتھ اے اللہ ہمیں باقی ایام گزارنے والا بنا. اے اللہ روزوں کو قبول فرما لے, اے اللہ تلاوتوں کو قبول فرما لے, اے اللہ ٹوٹا پھوٹا لینا دینا قبول فرما لے, تیرے راستے میں خرچ کرنا قبول فرما لے, جس نے جس جس لائن سے جو جو خدمتیں کی ہیں اے اللہ ان تمام کی خدمات کو اپنے فضل سے بے حد منظور اور قبول فرما لے. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے, ہمیں سرکار کی ایک ایک سنت کا متوالا بنا دے, ہمیں عاشق رسول بنا دے, ہمیں عاشق قرآن کریم بنا دے. قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما اور اس کے ایک ایک حرف کا سچا حق ادا کرنے والا بنا دے. حقوق قرآنی ہمیں نصیب فرما اور اس کی ادائیگی سے ہمیں بہرور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. گھروں پر ماں بہنیں اور جو لوگ سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رکھیں, اے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو سن لے, ان کا بھی حاجات کا غیب سے تکفل فرما دے. اے اللہ گھروں کو ایمانی اور عرفانی گھر بنا دے. اے اللہ ماں بہنوں کی دینی جذبوں کو مزید فروغ عطا فرما, اپنی نسلوں کی دین کی فکریں نصیب فرما, آنے والے جنریشنز کو پکا مسلمان بنانے کی سچی محنت
عطا فرما. اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.